السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کی عدالت عظمیٰ نے فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے 16 مجرموں کی اپیلیں مسترد کر دیں. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان میں امریکہ کے سفیر کی وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات. بنگلہ دیش اور بھارت کے ساتھ ساتھ جان کیری کو پاکستان کا بھی دورہ کرنا چاہیے، مبصرین کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
افغانستان سے 4 ماہ قبل اغوا کی گئی آسٹریلیا کی امدادی کارکن کو بازیاب کروا لیا گیا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
شوری زدہ بھارتی کشمیر میں 51 دن کے بعد کرفیو ہٹا دیا گیا. تاہم تازہ تشدد اور مظاہروں کے بعد دارالحکومت سری نگر کے کئی علاقوں میں دوبارہ نافذ. میں ہوں یوسف جمیل، تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، یمن میں پیر کو ایک خودکش کار بم حملے میں کم از کم 45 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. عراقی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ 5 خودکش حملہ آوروں نے ایک شادی کی تقریب پر حملہ کیا ہے جس میں کم از کم 15 افراد ہلاک جبکہ 20 زخمی ہو گئے. اور ترکی کے حمایت یافتہ شامی باغیوں نے شمالی شام میں کرد فورسز کے زیر کنٹرول 4 گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ اطلاعات کے مطابق اس دوران اس علاقے میں ترکی کی فضائی کاروائیوں سے 35 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں سے موت کی سزا پانے والوں کی اپیلوں کو مسترد کرتے ہوئے سزا کو بحال رکھنے کا فیصلہ دیا ہے. 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق تفصیل بتاتے ہیں.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ملک میں قائم خصوصی فوجی عدالتوں سے دہشت گردی کے مقدمات میں سزائے موت پانے والے 16 مجرموں کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں. ان مجرموں نے اپنی سزاؤں کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا تھا اور ان کی درخواستوں کی سماعت کے لیے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے اپنی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا. عدالت عظمیٰ کے بینچ نے ان درخواستوں پر اپنا فیصلہ 20 جون کو محفوظ کر لیا تھا جو پیر کو سنایا گیا. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں فوجی عدالتوں کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار یہ ثابت نہیں کر سکے کہ فوجی عدالتوں میں انہیں دفاع کا موقع نہیں ملا. مجرموں کے وکلاء نے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ فوجی عدالتوں میں ان کے مقدمات کی سماعت کے لیے نہ تو انہیں اپنی مرضی کے وکیل سے استفادہ کرنے کی اجازت دی گئی اور نہ ہی سزاؤں پر فیصلے کا کوئی ریکارڈ فراہم کیا گیا. فوجی عدالتوں کے قیام پر انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور وکلا کی بڑی تنظیمیں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ چکی ہیں کہ ان عدالتوں کا قیام ملک میں متوازی نظام قانون کے مترادف ہے. تاہم فوج اور حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ان عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کے دوران ملزمان کو صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے اور بعد میں مجرم اپنی سزا کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کا حق بھی رکھتے ہیں. دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر طالبان کے مہلک حملے کے بعد پاکستانی حکومت نے آئین میں ایک ترمیم کے ذریعے جنوری 2015 میں 2 سال کے لیے خصوصی فوجی عدالتیں قائم کی تھیں. ان عدالتوں کے قیام کا مقصد دہشت گردی کے جرائم میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات کو جلد نمٹانا تھا. فوجی عدالتوں سے اب تک لگ بھگ 100 مجرموں کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں. پیر کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے جن مجرموں کی اپیلیں مسترد ہوئیں ان میں سے 9 کا تعلق قلعدم تحریک طالبان جبکہ 2 کا القاعدہ سے بتایا گیا. حکام کے مطابق یہ مجرم پشاور میں آرمی پبلک اسکول، راولپنڈی کے علاقے پریڈ لین میں ایک مسجد کے علاوہ کوہاٹ اور نوشہرہ میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے. عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں کہا گیا کہ ان کے سامنے پیش کیے گئے ریکارڈ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فوجی عدالتیں پارلیمان سے منظور کیے گئے آرمی ایکٹ کے تحت کام کر رہی ہیں، جبکہ عدالتی فیصلے کے مطابق شواہد سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مجرموں کو فوجی عدالتوں میں اپنے دفاع کا موقع فراہم کیا گیا. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کی تنظیم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام یا موت کی سزائیں دینے سے دہشت گردی کے واقعات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے.
دیکھیے، ہم لوگ تو پہلی بات یہ کہ ملٹری کورٹس کے خلاف ہیں, اور یہ میرے خیال سے جو سویلین کورٹس ہیں ان کو ایک طرح سے انڈرمائن کر رہی ہے. مگر خیر سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا ہے ان کی اپیل. مگر آپ جو کہہ رہے تھے ڈیٹرنٹ کی بات, جو انوالو ہوتے ہیں جو سوسائڈ بامبرز ہیں, تو ان کو ظاہر ہے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ایسے صورت حال میں یہ بالکل افیکٹو نہیں رہتا ہے ڈیتھ پینلٹی.
تاہم حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر نہال ہاشمی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی حوصلہ شکنی کے لیے موت کی سزا کا ہونا ضروری ہے.
جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دہشت گردوں کو بھی ایٹ لارج کر دیں یا ان کو 10 ایئرز اور 15 ایئرز دے دیں تو دیٹ از ناٹ سفیشینٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ 10 سال کے بعد وہ آ جائیں گے, مگر اس 10 سال کی قیمت وہ بہت بھاری وصول کرتے ہیں معاشرے سے اور معصوم لوگوں سے, تو جو کہ ہمارے جیسا معاشرہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اس لیے یہ میرے خیال سے انتہائی مناسب چیز ہے.
سینیٹر نہال ہاشمی کہتے ہیں کہ ملک کی عدالتیں جب بھی کوئی فیصلہ سناتی ہیں تو اس میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے.
جو ہمارے اپیلیٹ کورٹ یا اپیکس کورٹ, سپریم کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں وہ بڑے ٹھوک بجا کر کے کسی بھی آرڈر کو پاس کرتے ہیں, کیونکہ ان کے سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں, معاشرتی دباؤ بھی ہوتا, آئینی قانونی تقاضے بھی ہوتے ہیں, شواہد بھی ہوتے ہیں, اس کے بنیاد پہ ان کو دیا. اس کے شواہد اگر نہ ہو اور معاشرتی دباؤ نہ اور آئینی تقاضا پوری نہ ہوتی ہو تو میرے خیال سے سزا نہیں دیا تھا. اسی لیے
حکومت فوجی عدالتوں کے قیام کا یہ کہہ کر دفاع کرتی آئی ہے کہ ملک کو درپیش غیر معمولی حالات میں یہ فیصلہ ناگزیر تھا, اور یہ عدالتیں صرف 2 سال کے عرصے کے لیے قائم کی گئی ہیں جن میں صرف دہشت گردی سے متعلق مقدمات کی سماعت ہوگی, تاکہ ایسے مقدمات پر قانونی کارروائی جلد از جلد قانونی طریقے سے مکمل ہو سکے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری جنوبی ایشیا کا دورہ کر رہے ہیں, جہاں پیر کو انہوں نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی حکام سے ملاقاتیں کیں. دوسری طرف پاکستان میں امریکی سفیر نے پیر کے روز وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
اسلام آباد میں تعینات امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے پیر کو پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی, جس میں دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی. ایک مختصر سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں جاری تعاون پر بھی بات چیت کی گئی. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے ہی امریکہ کے صدر براک اوباما کے معاون خصوصی اور امریکی قومی سلامتی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر برائے جنوبی ایشیا ڈاکٹر پیٹر لیوائی کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن اور افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا. امریکہ کے ان عہدیداروں کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں بھی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کے علاوہ علاقائی امور, خاص طور پر افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا. دوسری طرف امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کو بنگلہ دیش کا دورہ کیا, جہاں ان کی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد اور وزیر خارجہ عبد الحسن محمود علی کے ساتھ ہونے والی بات چیت کا مرکزی محور انسداد دہشت گردی کے لیے کیے جانے والے اقدامات تھے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بنگلہ دیش کے علاوہ بھارت کا بھی دورہ کرنا ہے, تاہم سرکاری طور پر تاحال ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ وہ پاکستان کا بھی دورہ کریں گے. لیکن پاکستان میں مبصرین کا کہنا ہے کہ وہ جب اس خطے کا دورہ کر رہے ہیں تو یہ مناسب ہوگا کہ وہ پاکستان کا بھی دورہ کریں. معروف تجزیہ کار رسول بخش ریس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر جان کیری پاکستان نہیں آتے تو اس سے پاکستان میں کوئی مثبت تاثر نہیں لیا جائے گا.
اگر نہیں آتے تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک تاثر جو پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو علیحدہ رکھنے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یا پاکستان علیحدگی کی طرف جا رہا ہے کہ دنیا سے اسی طریقے سے مربوط نہیں ہے جس طریقے سے کہ اس کو ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان بھی ان کی ایک منزل ہے یا بنگلہ دیش اور ہندوستان کا دورہ کر کے واپس لے جاتے ہیں.
تاہم انہوں نے کہا کہ جب وہ اس خطے کا دورہ کر رہے ہیں تو انہیں پاکستان بھی آنا چاہیے, اور ان کے بقول اس سے پاکستان میں یہ مثبت تاثر پیدا ہوگا کہ امریکہ سارے خطے کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے.
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے چاہے کتنا بھی مختصر کیوں نہ ہو, اور اس سے تاکہ جو پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے افغانستان میں اور جو اس کی ایک بہت بڑی قیمت بھی اس نے ادا کی ہے, تو وہ اس تاثر کو یہ زائل نہ کر دے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان کو بالکل نگلیکٹ کیا جا رہا ہے.
رسول بخش نے کہا کہ اگر یہ دورہ ہوتا ہے تو اس سے پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. حالیہ دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطوں میں اضافہ ہوا ہے. مبصرین کا ماننا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطے پائیدار تعلقات کے لیے ضروری ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام وادی کشمیر میں کرفیو اٹھا لیا گیا ہے. تاہم بعد ازاں ہونے والی جھڑپوں کے بعد سری نگر کے کچھ حصوں میں دوبارہ کرفیو نافذ کیا گیا. اس کی تفصیل آپ کو دیں گے سری نگر سے یوسف جمیل.
شورزدہ وادی کشمیر میں گزشتہ 7 ہفتے سے جاری مظاہروں کا سلسلہ مسلسل بارشوں کے بیچ ماند پڑتا نظر آ رہا تھا. اتوار کی شام عہدیداروں نے اعلان کیا کہ چونکہ امن امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری واقع ہوئی ہے، اس لیے گزشتہ 51 دن سے نافذ کرفیو اور حفاظتی پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں. تاہم پرانے سری نگر شہر کے 2 پولیس تھانوں کے تحت آنے والے علاقوں اور جنوبی قصبے پلوامہ میں کرفیو برابر نافذ رہے گا. پیر کو اگرچہ بیشتر علاقوں میں دکانیں اور دوسرے کاروباری ادارے بند رہے، تاہم بعض مقامات پر معمول کی چہل پہل لوٹتی نظر آ رہی تھی. سڑکوں پر نجی موٹر کاریں اور آٹو رکشہ بھی چلنے لگے، لیکن دوپہر کے قریب سری نگر کے کئی علاقوں میں مظاہروں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی حفاظتی دستوں اور نوجوانوں کی ٹولیوں کے درمیان جھڑپیں ہونے لگیں. شام تک ان جھڑپوں کا سلسلہ نئے علاقوں تک پھیل گیا اور پھر پولیس گاڑیوں میں نصب لاؤڈ اسپیکروں سے یہ اعلان کیا گیا کہ ان علاقوں میں کرفیو دوبارہ نافذ کیا گیا ہے. جھڑپوں کے دوران پتھراؤ کرنے والے نوجوانوں پر حفاظتی دستوں نے آنسو گیس چھوڑی، جبکہ سری نگر کے باہر تقریباً نصف درجن مقامات پر حفاظتی دستوں نے مظاہروں اور سنگ باری کے واقعات پر قابو پانے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے، چھڑے استعمال کیے اور ہوائی فائرنگ کی. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سری نگر کے بعض علاقوں میں مشتعل نوجوانوں نے سڑکوں پر دوڑنے والی نجی موٹر کاروں پر بھی پتھراؤ کیا. اس دوران بھارتی کشمیر کے سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میرواز عمر فاروق نے سری نگر کے زبرون پہاڑی درے میں واقع ایک کوٹری سے، جسے عارضی جیل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور جہاں وہ گزشتہ 3 دن سے نظر بند ہیں، جاری کیے گئے ایک بیان میں لوگوں سے کہا کہ وہ اس احتجاجی کیلنڈر پر سختی کے ساتھ عمل کریں جو اصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے اس سے پہلے جاری کیا تھا. واضح رہے بھارتی کشمیر میں 8 جولائی کو معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ایک فوجی آپریشن کے دوران ہلاک کیے جانے کے ساتھ ہی مظاہروں اور پرتشدد واقعات کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہو گیا. بدامنی کے دوران حفاظتی دستوں کی کارروائیوں میں اب تک 70 شہری ہلاک اور 6000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 2 پولیس والے بھی تشدد کا شکار ہوئے ہیں اور جیسا کہ عہدیداروں کا کہنا ہے تقریباً 4500 حفاظت اہلکار سنگ باری کے واقعات میں زخمی ہوئے ہیں. جموں صوبے کے ڈوڈا اور بدروا شہروں میں سرکردہ مقامی سماجی کارکن اور وکیل بابر الحسن کی گرفتاری اور انہیں سخت گیر قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کیے جانے کے خلاف پیر کو عام ہڑتال کی گئی. بابر الحسن حال ہی میں علاقے میں کیے گئے ان مظاہروں میں پیش پیش نظر آئے تھے جن کا مقصد وادی کشمیر میں شہری ہلاکتوں پر احتجاج کرنا تھا. ادھر نئی دہلی میں وزارت داخلہ کے ترجمان نے پیر کو بتایا کہ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی قیادت میں ایک کل جماعتی وفد 4 ستمبر سے وادی کشمیر کا دورہ کرے گا اور یہ کہ یہ وفد علاقے میں امن کی بحالی کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر مختلف مکاتبی فکر کے لوگوں سے تعامل کرے گا. ادھر صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے جموں میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلے کا سیاسی حل ڈھونڈنے کا وقت آ گیا ہے اور اس سلسلے میں ایک سنجیدہ کوشش کی جانی چاہیے اور اس حوالے سے بات چیت، مفاہمت اور ارادے کا ایک معتبر میکانزم قائم کرنے کی ضرورت ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
امریکہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ شام میں ترک فورسز اور امریکی حمایت یافتہ کرد قیادت اتحاد کے گروپوں کے درمیان جھڑپیں کسی طور قابل قبول نہیں ہیں اور تمام فریقوں سے کہا ہے کہ وہ لڑائی ترک کر دیں. ترکی کی حمایت یافتہ شامی باغیوں نے شمالی شام میں کرد فورسز کے زیر کنٹرول 4 گاؤں پر قبضہ کر لیا، جبکہ اطلاعات کے مطابق اس دوران اس علاقے میں ترکی کی فضائی کارروائیوں سے 35 عام شہری ہلاک ہو گئے. رچرڈ گرین کی ایک رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی.
ترکی کے حمایت یافتہ شامی باغیوں نے شمالی شام میں کرد فورسز کے زیر کنٹرول 4 گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے. اطلاعات کے مطابق ترکی کے ان فضائی حملوں میں کم از کم 35 شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق اتوار کو ہونے والے ان حملوں میں جب القوسہ نامی گاؤں میں 20 افراد جبکہ الارمانہ قصبے میں 15 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 20 افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اتوار کے روز ترک فوج کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اتوار کو ہونے والے ان فضائی حملوں میں 20 کرد انتہا پسند مارے گئے ہیں۔ تاہم اس نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ اس کارروائی میں عام شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ حالیہ حملے شام کی خانہ جنگی میں ترکی کی بڑھتی ہوئی مداخلت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس کی اس فوجی کارروائی کا مقصد امریکہ کی حمایت یافتہ کرد فورسز اور ترکی کی سرحد کے قریب داعش کے عسکریت پسندوں کو بے دخل کرنا ہے۔ اتوار کے روز ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ جرابلس کو داعش سے آزاد کرانے کے بعد اس علاقے کے مکین اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان کے الفاظ،
چونکہ اوردکیلر سیزن وکیلرینیز و یاساما اورگانی سیزن بو طلبینیزی۔
شام اور عراق کی سرحدوں کو داعش سے پاک کرنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اسی لیے ہم اس وقت جرابلس اور بشکا میں موجود ہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہم دیگر علاقوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ ہم شام میں موجود علیحدگی پسند پی وائی ڈی کی شاخ کو ختم کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، اور اس دہشت گرد تنظیم کے مکمل خاتمے تک ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے ترک صدر رجب طیب اردوان کے۔ اس کے علاوہ سیرین آبزرویٹری گروپ فار ہیومن رائٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہفتے کے روز شامی حکومت نے حلب میں ایک جنازے پر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بم برسائے، جس میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک اور حملہ حلب میں ایک خیمے کے قریب اس وقت کیا گیا جب وہاں پر موجود لوگ 15 افراد کی ہلاکت پر احتجاج کر رہے تھے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سٹیفان ڈی مسچورا حلب میں 48 گھنٹے کی جنگ بندی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کی صورت میں ادارے کی جانب سے وہاں پر پسے ہوئے لوگوں کو ہنگامی بنیاد پر امداد مہیا کی جائے گی۔ ڈی مسچورا نے یہ بھی کہا ہے کہ روس 48 گھنٹے کی اس جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ تاہم ان کے مطابق اس سلسلے میں بشار الاسد کی حکومت کی حمایت حاصل کرنا ابھی باقی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا کے تقریباً 130 ممالک سے لگ بھگ 3,000 لوگ 28 اگست سے 2 ستمبر تک پانی کے عالمی ہفتے کے موقع پر اسٹاک ہوم میں سربراہ کانفرنس کے لیے جمع ہیں۔ اس سال کا موضوع ہے پائیدار ترقی کے لیے پانی۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
اسٹاک ہوم میں پانی کا بین الاقوامی ادارہ یا انٹرنیشنل واٹر انسٹیٹیوٹ اس سربراہ کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں سن 2016 کو ترقی میں پانی کے عمل دخل کو جانچنے کے لیے اہم سال قرار دیا گیا ہے۔ یہ کانفرنس اقوام متحدہ کے تحت پائیدار ترقی کے نصب العین یا ایس ڈی جیز کے تعین کے بعد ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے پیرس میں ماحولیاتی تبدیلی کا تاریخی معاہدہ بھی طے پا چکا ہے۔ اینٹن ارل افریقہ میں اس ادارے کے علاقائی مرکز کے ڈائریکٹر ہیں، جو جنوبی افریقہ میں پریٹوریا میں قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں،
All other efforts to promote development would really come to nothing if we aren't supplying the water that is needed. I mean,
ترقی کے فروغ کے لیے تمام دیگر کوششیں بھی واقعتاً اس وقت تک برابر نہیں ہوں گی جب تک ہم ضروری پانی مہیا نہیں کرتے۔ میرا مطلب ہے کہ ترقی کے لیے آپ جس مداخلت کا تصور کر سکتے ہیں، خواب و صحت سے متعلق ہو، تعلیم میں ہو یا زراعت میں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیوں بچوں کو اچھی تعلیم دینا صاف پانی کے بغیر ممکن نہیں۔
You have schools being built across Africa where governments are really getting to grips with the education backlog and then these schools not having a secure water supply.
آپ دیکھیں، افریقہ بھر میں اسکول تعمیر کیے جا رہے ہیں جہاں حکومتیں واقعتاً تعلیمی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، پھر ان اسکولوں میں صاف پانی نہ ہو چنانچہ اگر ان میں محفوظ پانی مہیا نہ ہو تو وہاں حفظان صحت کا مسلسل اور مناسب انتظام بھی نہیں ہوگا، اور نتیجہ یہ کہ خاص طور پر لڑکیاں اس کی وجہ سے اسکول نہیں جائیں گی۔ ترقی اور صاف پانی میں مضبوط مناسبت کے باوجود اس معاملے کو ماحولیات کی بین الاقوامی بات چیت میں ایک ترجیح بنانا مشکل رہا ہے۔ ارل کہتے ہیں،
Essentially, climate change is all caused by changes in the atmosphere of the planet. We know that, you know, changes in the makeup of carbon, methane, the greenhouse gases.
یہ حقیقت ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کرہ ارض کی فضا میں تبدیلی کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہم یہ جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کاربن، میتھین اور دیگر گرین ہاؤس گیسوں کے پیدا ہونے سے کرہ ہوائی پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، چنانچہ سب کو اس کا علم ہے، لیکن ماحولیاتی تبدیلی کا دنیا پر جس طرح اثر ہوگا وہ بلا شبہ پانی کے ذریعے ہوگا۔ پانی کے بہنے، فضا میں بخارات بن کر اڑنے اور زیر زمین اور فضا میں پانی میں تبدیلیوں کے واقع ہونے سے۔ اسٹاک ہوم میں پانی کے بین الاقوامی ادارے کے عہدیدار کہتے ہیں کہ پانی کے مقابلے میں توانائی اور ٹیلی مواصلات کی صنعتوں کے لیے کاروباری نمونے تیار کرنا آسان ہے۔
Water is different. You know, water's got this connotation of being a human right. As soon as you start moving too strongly towards private sector engagement and the implication that a private company might make profit from supplying water,
آپ جانیے پانی مختلف ہے، اسے انسانی حق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو ہی آپ پوری طاقت سے نجی شعبے سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ایک نجی کمپنی پانی مہیا کر کے منافع کما سکتی ہے، سیاسی سطح پر یہ متنازع ہو جائے گا۔ اس کا کوئی آسان حل نہیں، اور آپ رسائی اور مساوات کے مسائل میں الجھے رہیں گے، چنانچہ یہ مسئلے کا ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ افریقہ میں کام کرتے ہوئے ارل کو اندازہ ہوا ہے کہ اس براعظم میں ترقی کے لیے پانی کے استعمال سے متعلق اپنے مخصوص چیلنجز موجود ہیں۔ وہ کہتی ہیں، یہاں وہ نہیں ہو رہا جس کی ضرورت ہے، اور وہ ہے پانی کے زیریں ڈھانچے میں سالانہ تقریباً $9 ارب کی سرمایہ کاری۔ اس میں ڈیم بنانا، پانی کا شہری نظام، پانی کی صفائی اور حفظان صحت کا نظام شامل ہے۔ ارل کہتے ہیں،
So this is a huge backlog, larger than any other region in the world. In many other parts of the world, the issue is more around how do you more effectively manage the infrastructure.
چنانچہ اس میں دنیا کے کسی بھی دیگر خطے سے زیادہ کمی رہ گئی ہے۔ دنیا کے دیگر بہت سے حصوں میں مسئلہ زیادہ تر یہ ہے کہ آج موجود زیریں ڈھانچے کو مؤثر طور پر کیسے چلایا جائے۔ افریقہ میں یہ مساوات کا مسئلہ ہے، تاہم یہاں نئے زیریں ڈھانچے کے لیے جس کی تعمیر کی ضرورت ہے ابھی واقعتاً بہت کام کرنا باقی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کمپیوٹر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی سے افریقہ کے بڑے حصے متاثر ہوں گے، دوسرے لفظوں میں زیادہ تسلسل کے ساتھ زیادہ شدید خشک سالی اور سیلاب۔
Affecting communities, but also affecting cities and the ability of cities to provide secure water services to their residents. And of course, as we know,
آبادیوں کو متاثر کرتے ہوئے بلکہ شہروں اور ان کے رہائشیوں کو صاف پانی مہیا کرنے کی ان کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتے ہوئے۔ اور بلا شبہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، دنیا میں افریقہ ایسا مقام ہے جہاں شہری آبادی میں سب سے زیادہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پروان چڑھتے ہوئے شہروں میں سے بعض بر اعظم افریقہ میں واقع ہیں۔ یہ الفاظ تھے اینٹن ارل کے۔ پانی کے عالمی ہفتے کے منتظمین کہتے ہیں کہ اس کانفرنس کا مقصد SDG کی 8ویں شق کی حمایت کرنا ہے، جس کا تعلق پائیدار اور جامع ترقی کے فروغ اور مکمل پیداواری ملازمت اور سب کے لیے معقول کام کے مواقع سے ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج کے دور میں بھی قوالی کو اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی ماضی میں تھی۔ قوالی کی طرف نوجوانوں نے بھی توجہ دی ہے۔ ان میں سے ایک غیر ملکی نوجوانوں پر مشتمل گروپ فنا فی اللہ بھی ہے، جن کے ساتھ ہماری ساتھی گلرخ نے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
اے کو دینے دے ہٹا مدام علی علی، اے کو دینے دے قوالی جنوبی ایشیا میں موسیقی اور گائیکی کا نہایت مقبول فن ہے۔ قوالی کی گائیکی کا منفرد انداز پچھلے کچھ صدیوں سے ہر طبقے خاص کر عام لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا رہا ہے اور اس کی مقبولیت جنوبی ایشیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے۔ قوالی کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ روایات کے مطابق قوالی کی شروعات حضرت امیر خسرو کے زمانے سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ برصغیر میں اسلام کی ترویج میں قوالی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان میں قوالی کے فن میں ایسے بہت سے قوال پیدا ہوئے جنہوں نے عالمی شہرت بھی حاصل کی، بالخصوص نصرت فتح علی خان، عزیز میاں اور صابری برادران کا شمار صفحہ اول کے قوالوں میں ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی قوالی کو اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی ماضی میں تھی۔ قوالی کی طرف نوجوانوں نے بھی توجہ دی ہے اور بعض غیر ملکی نوجوان جو کہ نصرت فتح علی خان اور دیگر قوالوں سے بہت متاثر تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، قوالی کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنایا۔ ان میں سے ایک نوجوان نسل پر مشتمل گروپ فنا فی اللہ بھی ہے جس نے بہت توڑے عرصے میں قوالی میں ایک خاص مقام پیدا کیا۔ اس گروپ کے دو ممبران طاہر حسین فریدی اور آمنہ چشتی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو کی۔ طاہر حسین فریدی کا تعلق کینیڈا سے ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 15 سال کی عمر میں میں نے اسلام قبول کیا اور اب تقریباً 20 سال ہو گئے۔
اب جانا قوالی کے لیے ہر سال انڈیا، پاکستان، آسٹریلیا، انڈونیشیا، ساؤتھ افریقہ وغیرہ۔
طاہر حسین فریدی کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی طرف سے بہت اچھا ریسپانس ملتا ہے۔
And people very appreciate قوالی and I think especially they appreciate how we offer the traditional قوالی and the traditional kalams, you know, without any fusion, without any dilution of using Western instruments. We play the qawwali as it was taught and sung in the dargahs for hundreds of years, so people especially appreciate that.
Unka mazid kehna tha ke humne abhi tak takriban 100 se zyada qawwaliyan gayi hai.
Yeah, we have our repertoire is about 100 qawwalis, but you know, qawwali songs are very bahut lambi hai, so ek program hai 1.5 ghanta ka, maybe we sing like 6-7 kalams, you know, the traditional, like starting with hamd and then naat sharif, Amir Khusro kalams, the original ones, as well as the Punjabi qawwalis of Ustad Nusrat Fateh Ali Khan.
Tahir Hussain Faridi ka kehna tha ke unhone khiraj aqeedat ke taur par Nusrat Fateh Ali Khan ki zyada tar qawwaliyan gayi hain. طاہر حسین فریدی کہتے ہیں کہ مستقبل میں ہم موسیقی کے فن کو مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے۔
Yeah, just to continue as we are, most importantly, learning the music and understanding it deeper. I've written a lot of my own qawwalis, so inshallah, I'm hoping to be able to offer more original material.
Ever since my first time in Pakistan, I've been amazed by the immense beauty I've witnessed through the people, which has inspired me to develop a daily practice to maintain qualities of this ancient spiritual way.
فنا فی اللہ کے گروپ میں شامل آمنہ چشتی، جن کا تعلق امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا سے ہے، وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
And I was young seeker of love and community as well as worshiping God through music and I found the Sufi community
کہ میں نے 1979 میں اسلام قبول کیا اور پھر قوالی کی طرف توجہ دی اور اسے سیکھنا شروع کیا۔
I got a few guidance but nothing compared to the sounds I heard from Nusrat Fateh Ali Khan CDs so I decided to seek further and go to Pakistan and that was Tahir and I's first trip there in 2002.
آمنہ چشتی کا مزید کہنا تھا کہ وہ نصرت فتح علی خان سے بہت متاثر تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہیں۔
This winter we'll also inshallah be in Pakistan and India again and last month we traveled in the UK as well for our first time as Fana Fi Allah and the response was phenomenal.
Gulrukh, Voice of America, Washington.
پاکستان میں اس رات کے 11:30، بھارت میں 12:00، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں 4 ماہ قبل اغوا ہونے والے آسٹریلوی امدادی کارکن خاتون کو رہا کروا لیا گیا ہے، جبکہ افغانستان میں سڑک کے کنارے نصب بم کے پھٹنے سے کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغان حکام نے بتایا کہ 4 ماہ قبل ملک سے اغوا کی گئی ایک خاتون آسٹریلوی امدادی کارکن کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ جولی بشپ نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ کیری جین ولسن، جسے اپریل میں جلال آباد میں واقع ایک خیراتی تنظیم کے دفتر سے اغوا کیا گیا تھا، اب وہ رہائی کے بعد محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ آسٹریلیا کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے اس بارے میں مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ تاہم افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی نے ایک بیان میں کہا کہ کیری جین کو اتوار کی رات خصوصی فورسز نے جلال آباد میں ایک کارروائی کے دوران رہا کروایا، جبکہ 4 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ جولی بشپ نے کہا کہ میں افغان حکام کے کام کی نہایت قدر کرتی ہوں، جن کی حمایت اور تعاون سے جین کی رہائی میں مدد ملی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جین ولسن کی رہائی کن حالات میں ہوئی، اس بارے میں تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ افغانستان میں اغوا برائے تعاون کے واقعات طویل عرصے سے ایک مسئلہ رہے ہیں۔ کابل میں قائم امریکن یونیورسٹی سے وابستہ ایک آسٹریلوی اور ایک امریکی شہری کو رواں ماہ اغوا کیا گیا تھا، یہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور تاحال انہیں بازیاب نہیں کروایا جا سکا ہے۔ دریاسنا افغانستان کے 2 مختلف علاقوں میں سڑک میں نصب 2 بم دھماکوں میں کم از کم 9 شہری ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جنوبی صوبہ ہلمند میں پیر کو سڑک میں نصب ایک بم دھماکے میں 6 شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اس صوبے میں حالیہ ہفتوں میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان شدید لڑائی بھی ہوئی۔ اس سے قبل سڑک میں نصب ایک بم دھماکہ صوبہ گوہر میں ہوا، جس میں اطلاعات کے مطابق 3 افراد مارے گئے جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی کی صورتحال کے بارے میں پروگرام جہاں رنگ میں 2 ممتاز سیاسی تجزیہ کاروں ڈاکٹر ہما بقائی اور علی حسن نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ میزبان قمر عباس جعفری کے سوال کے جواب میں کہ اس وقت کراچی میں جو سیاسی کشمکش جاری ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، ڈاکٹر ہما بقائی نے کہا،
کراچی کے لوگ بھی اس وقت ابہام کا اور کنفیوژن کا شکار ہیں، کیونکہ بہت واضح تصویر یا شکل سیاست کی نہیں ابھر رہی ہے۔ کئی شاخصانے ہیں اور ان کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم نے ایک کم بیک کیا ہے، ایم کیو ایم ڈیفینسو بھی ہے لیکن ایم کیو ایم اسرٹیو بھی ہے۔ تو ان کی خواتین کی گرفتاریوں کے حوالے سے جو انہوں نے بہت ایک پیشنیٹ تقریر کی، اس کے بعد آپ کو وفاقی حکومت سے بھی ریاکشن ملا اور آپ کو اس چینل جس کے خلاف اٹیک ہوا تھا اس کی طرف سے بھی چینل ملا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایم سی ایم اپنی ان تمام تر کمزوریوں کے باوجود رسپانس سولیسٹ نہیں کر پا رہی ہے، وہ رسپانس سولیسٹ کر پا رہی ہے۔ تو جو سیاسی اسٹرینگولیشن کی ہم بات کر رہے تھے وہ اس طرح سے عمل میں نہیں آئی جس طرح سے خیال کیا جا رہا تھا کہ ان پہ فوری طور پر بین لگ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کچھ لال خطوط جو ہیں وہ ڈرا کی گئی ہیں کہ جنہیں ایم سی ایم کراس نہیں کر سکتی اب۔ تو ایک جسے میں کہتی ہوں ونگ کلپنگ، وہ ایم سی ایم کی ہوئی اور اس ونگ کلپنگ کو میرا خیال ہے ایم سی ایم نے اپنی بقا کے لیے ایکسیپٹ بھی کیا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کون سی ایم سی ایم سروائیو کرے گی، کیا پی ایس پی سروائیو کرے گی یا ایم کیو ایم پاکستان سروائیو کرے گی؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پی ایس پی کے پاس 6 مہینے تھے، سیاسی گنجائش تھی، کمپلیٹ میڈیا اسپیس تھی، لیکن وہ اس طرح سے اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکی جس طرح کے خیال کیا جا رہا تھا۔ آج ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ وہ ایک اگلے مہینے تاریخی جلسہ کریں گے، فاروق ستار صاحب کے گروپ میں، پاکستان میں ہر کوئی تاریخی جلسہ کر رہا ہوتا ہے، جیسے پی ایس پی آئی تھی اس نے بھی کہا تھا ہم ایک تاریخی جلسہ کریں گے، ابھی عمران خان صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ 3 ستمبر کو تاریخ بنے گی۔ تو میرا سب خیال ہے کہ ابھی سیاست میں بہت سارا ابہام موجود ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ کون فیصلے کر رہا ہے۔
اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر ہما بقائی، کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے عملاً کہ فاروق ستار صاحب اور ان کے ساتھی الطاف حسین صاحب سے اور لندن سیکرٹریٹ سے اپنے آپ کو واقعی لا تعلق کر لیں؟
میرا خیال ہے کہ اس وقت انہوں نے ایک بہت اہم اور بڑا قدم اٹھایا ہے جو آج سے
جو میرا خیال ہے میرا ذاتی تو خیال ہے کہ الطاف حسین ایم کیو ایم کے لیے بہت عرصے پہلے بیگیج بن گئے تھے اور قدم بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا, لیکن اس وقت تک ایم کیو ایم اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ یہ قدم اٹھاتی. تو آج تو یہ ان کی بقا کی جنگ ہے نا, اگر وہ ایسا نہیں کرتے 22 اگست کی تقریر کے بعد تو ان کی سیاسی جگہ ان کے لیے ختم ہو جاتی. دیکھیے فاروق ستار کی اس تقریر نے میئر کا الیکشن بچایا, ڈیفیکشن بچائی, ایم کیو ایم کو دوبارہ آن دا پولیٹیکل سین بے شک کمزور لیکن ایک جماعت کے طور پر زندہ رکھا. یہ تین ہدف تو فوراً حاصل کیے انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس سے. تو میں تو کہتی ہوں کہ بہت ماسٹر اسٹروک کھیلا ایم کیو ایم نے اور اس نے اپنے آپ کو دوبارہ کم از کم ابو دا واٹر رکھا ہے. وینٹیلیٹر پر ہے ایم کیو ایم لیکن زندہ ہے, اور ایم کیو ایم 35 سال کی تاریخ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ 12 بہت پریشر کے باوجود اٹھتی ہے, کھڑی ہوتی ہے اور پھر نظر بھی آتی ہے اور پھر لوگ اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں. ایم کیو ایم کو اگر آج کوئی کہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا تو اس نے سب کے ہاتھ گندے ہیں, سب کے ہاتھ رنگے ہوئے. کہ ایم کیو ایم نے کے بارے میں جو یہ باتیں تھیں, میں آپ سے گزارش کروں, جب دو میڈیکل کالج میں یہ شروع ہوئی تھی تب بھی ان کے ساتھ رو کا نام آتا تھا. بہت سارے لوگوں نے بہت عرصے تک اس بات کو اگنور کیا اور برداشت کیا, ساتھ رہے. کون سا ایک پولیٹیکل لیڈر مجھے بتا دیجیے جو 9-0 نہیں گیا, ہار پھول نہیں پہنائے ایم کیو ایم کو, گلے نہیں لگایا ایم کیو ایم کو جب ان کا مفاد جا کے وہاں اٹکا اور رکا. ایک لیڈر کا نام بتا دیں, ایون مولانا فضل الرحمان. یہ میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کے بارے میں حتمی رائے یا حتمی فیصلے دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ابھی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور گزارش بھی کر دوں, یہ جو کراچی کا آپریشن ہے یہ واقعی ایک سیاسی رنگ اختیار کر رہا ہے. آج بلاول بھٹو صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر آسم جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے سیاسی قیدی ہیں اور کراچی آپریشن کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ انڈیکیشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس کا سیاسی نیٹ ہے اس آپریشن کا, یہ اس کے دائرے میں پیپلز پارٹی بھی آئے.
حسن صاحب یہ بتائیے کہ سندھ کی گورنمنٹ کا جو اس وقت ایٹیٹیوڈ ہے, خاص طور پر ایم کیو ایم کے خلاف ہونے والی کاروائیوں کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کی حکومت ان کے ساتھ کوئی مفاہمت کی راہ اختیار کر رہی ہے؟
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی حکومت جو ہے کراچی کے معاملات میں دلچسپی لے رہی ہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ ایک تھوڑا سا مفاہمت والا رویہ رکھنا چاہیے, رکھتی ہے, سافٹ ہے, اور اس میں خورشید شاہ اور مراد علی شاہ کا زیادہ بڑا کردار ہے اور وہ اس میں پیش پیش ہیں. وہ شاید ان کی یہ عزم ہو کہ وہ اس طرح کراچی کو ون اوور کر لیں گے یا کراچی کے اندر پینیٹریٹ کریں گے, یہ ممکن ہے ہو, لیکن بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ سافٹ ہیں.
پیر کی روز یورپی کمیشن نے کہا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے آزاد تجارتی زون بنانے کے سلسلے میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور اس قسم کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ یہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ, شہناز نفیس کی زبانی.
پیر کے روز یورپین کمیشن نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی زون بنانے سے متعلق امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے. یورپی یونین کمیشن کے ترجمان مارگریٹس شناس نے پیر کے روز صحافیوں کو بتایا کہ مذاکرات ابھی تک جاری ہیں. ان کے الفاظ,
Although trade talks take time, the ball is rolling right now and the commission is making steady progress in the ongoing TTIP negotiations.
باوجود اس کے کہ تجارت سے متعلق بات چیت میں وقت لگتا ہے, بات آگے بڑھ رہی ہے اور ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پارٹنرشپ سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے. حالیہ مذاکرات جولائی میں برسلز میں ہوئے تھے اور اس بات چیت سے متعلق رپورٹ انٹرنیٹ پر موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بات چیت اس وقت ایک نازک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور تمام چیزوں پر تجاویز اس وقت میز پر موجود ہیں اور مستقبل میں معاہدے کے مجوزہ مسودے پر ہم سبوں کا نقطۂ نظر واضح ہے. یہ الفاظ تھے یورپین کمیشن کے ترجمان کے. اتوار کے روز جرمنی کے نائب چانسلر گیبریل نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ گزشتہ 3 برسوں سے مذاکرات کے 14 دور ہو چکے ہیں, لیکن فریقین میں ابھی تک ایک چیز پر بھی اتفاق نہیں ہوا ہے. تاہم یورپین کمیشن کی جانب سے یہ حالیہ بیان جرمن نائب چانسلر کے اس بیان کی تردید کرتا ہے۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، لیکن مجموعی طور پر 28 ممالک پر مشتمل یورپین یونین سب سے بڑی معاشی طاقت ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراقی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ 5 خودکش حملہ آوروں نے ایک شادی کی تقریب پر حملہ کیا، جس میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 20 زخمی ہوئے۔ فرانس کے خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ یہ حملہ اتوار کے روز عین الطامر پر ہوا، جو کربلا شہر سے 50 کلومیٹر دور ہے۔ کمانڈر قیس خلاف نے بتایا کہ حملہ آور کلیشن کوف اور دستی بموں سے مسلح تھے، ان میں سے ایک نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا اور دوسروں کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ فوری طور پر کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن حال ہی میں ہونے والے دھماکوں کی ذمہ داری کا دعویٰ داعش نے کیا تھا۔ یمن میں پیر کو ایک خودکش کار بم حملے میں کم از کم 45 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ حکام کے مطابق یمن کے ساحلی شہر عدن میں مقامی ملیشیا کے زیر استعمال ایک عمارت کو خودکش بمبار نے بارود سے بھری گاڑی سے نشانہ بنایا۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تاحال کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم اس سے قبل شدت پسند گروہ داعش کے جنگجو اس حملے سے ملتے جلتے حملے کرتے رہے ہیں۔ کولمبیا میں باغی گروپ اور حکومت کے درمیان امن معاہدہ طے پایا ہے، جس سے 52 سال سے جاری طویل جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کولمبیا میں انقلابی مسلح فورسز فارک کے کمانڈرز نے حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے نتیجے میں حکم دیا ہے کہ پیر کے روز حتمی جنگ بندی کا آغاز کیا جائے، اس طرح دنیا کی طویل ترین لڑائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دونوں متحرک فریق پچھلے 4 سال سے ہوانا کیوبا میں امن مذاکرات کر رہے ہیں۔ امن معاہدہ پچھلے ہفتے طے پایا تھا اور بالآخر اس 52 سال سے جاری لڑائی کا اختتام ہوا، جو مارکسسٹ باغی گروپ اور کولمبیا کی مختلف حکومتوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ فارس کے لیڈر روڈریگو لانڈونو نے کہا،
A los soldados, a los marinos, pilotos de la fuerza aérea, policías y miembros de los organismos de seguridad e inteligencia del estado,
فارس کے لیڈر روڈریگو لانڈونو کہہ رہے ہیں، فوجیوں، میرینز، ایئر فورس کے پائلٹوں، پولیس، سیکیورٹی اور ملکی خفیہ تنظیموں کے سامنے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مصالحت کے خواہش مند ہیں، دشمنیاں اور اختلافات پس پشت ڈالنا چاہتے ہیں۔ آج ہم پہلے سے کہیں زیادہ ان اموات اور تکالیف پر افسوس کر رہے ہیں جو جنگ کے نتیجے میں ہوئیں۔ آج ہم پہلے سے کہیں زیادہ ایک نئی کولمبیا کے لیے ایک محب وطن کی حیثیت سے مل کر تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ یہ تھے فارس کے لیڈر روڈریگو لانڈونو کے الفاظ۔ امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے درمیان مقابلے کی صدارتی مہم کے دوران امریکہ میں آباد مختلف نسلوں کے لوگوں سے متعلق بیان بازی زوروں پر ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
امریکہ میں 8 برس پہلے ایک سیاہ فام کے امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد سے ان کے بعد اقتدار میں آنے والوں کے درمیان بھی رنگ و نسل کی بحث زور پکڑ گئی ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، امریکہ میں ہر سال 6,000 سے زیادہ افریقی امریکی قتل ہو جاتے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کہتی ہیں،
ٹرمپ has stood up in front of largely white audiences and described black communities in such
ٹرمپ سفید فام لوگوں کی اکثریت کے سامنے کھڑے ہوئے اور انتہائی ہتک آمیز اور لا علمی کے انداز میں سیاہ فام لوگوں کا ذکر کیا۔ ٹرمپ خود کو امن عامہ کا صدر ہونے کے وعدے کا پابند بنانے کی غرض سے سیاہ فام آبادیوں میں جرائم کو اجاگر کر رہے ہیں، جو عام لوگوں کے تحفظ کو درپیش خطرات سے متعلق وسیع بیانیے کا ایک حصہ ہے۔
Donald Trump's America is secure. Terrorists and dangerous criminals kept out. The border secure. Our families safe.
Donald Trump کا امریکہ محفوظ ہوگا، دہشت گردوں اور خطرناک مجرموں کو دور رکھا جائے گا، سرحدیں محفوظ ہوں گی، ہمارے خاندان محفوظ رہیں گے۔ کلنٹن اپنے حریف اور ان کے حامیوں کی ایک تاریک تر تصویر پیش کرتی ہیں۔
The reason a lot of Klan members like Donald Trump is because a lot of what he believes we believe in.
Donald Trump کے قبیلے کے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہلری کلنٹن مزید کہتی ہیں،
ٹرمپ از ری انفورسنگ ہارمفل سٹیریوٹائپس
ٹرمپ نقصان دہ اور ایک ہی طرح کی رسمی باتوں کا اعادہ کر رہے ہیں اور نفرت کرنے والے اپنے حامیوں کو مزید شہ دے رہے ہیں, اور یہ اس بات کا ایک ابتدائی منظرنامہ ہے کہ وہ کس طرح کے صدر ہوں گے. ٹرمپ کے حامی کہتے ہیں کہ ان کے امیدوار غیر قانونی تارکین وطن سے لے کر اندرون شہر آبادیوں میں جرائم جیسے مسائل کے ٹھوس حقائق کا ذکر کر رہے ہیں. نیو جرزی کے گورنر کرس کرسٹی نے امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا,
If people want safer streets, they want police supported, then they should vote for Donald Trump because that's what he'll do.
اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی سڑکیں محفوظ ہوں, اگر وہ چاہتے ہیں ان کی پولیس کی مدد ہو, تو انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینا چاہیے کیونکہ وہ یہی کریں گے. وہ ایک ایسے اٹارنی جنرل کی تقرری کریں گے جو اس بارے میں واضح پیغام دے گا کہ اس ملک میں قانون کی عمل داری کیسے ہوگی. حال ہی میں ٹرمپ ٹویٹر پر ایک پیغام کی وجہ سے شہ سرخیوں کا موضوع بنے, جس میں شکاگو میں ایک خاتون کے فائرنگ میں ہلاک ہونے کے بعد انہوں نے اسے نومبر کے انتخاب میں اپنے لیے اقلیتوں کے ووٹ کا جواز بنایا. تاہم بعد میں ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے مقتول خاتون کے گھر والوں سے تعزیت کی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہلری کلنٹن کو ہفتے کے روز قومی سلامتی پر بریفنگ دی گئی, جو ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے امریکی صدارتی انتخابات میں نامزدگی ملنے کے بعد ان کی پہلی بریفنگ تھی. یہ بریفنگ ان کے گھر کے قریب نیو یارک سے باہر واقع ایک وفاقی سرکاری تنصیب میں منعقد ہوئی, جہاں انہیں امریکہ کو درپیش اہم داخلی اور عالمی خطرات کی تفصیل سے آگاہ کیا گیا. امریکی قانون کے تحت اہم صدارتی امیدواروں اور ان کے قریبی مشیروں کو ایسی بریفنگ دی جاتی ہے جس میں نیشنل انٹیلیجنس کا دفتر سلامتی کے امور پر صیغہ راست میں رکھی جانے والی معلومات سے آگہی دیتا ہے تاکہ عہدہ سنبھالنے پر وہ ان معاملات سے آگاہ ہوں. اسے قبل اسی ماہ کلنٹن کے اہم حریف ریپبلکن پارٹی کے نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی قسم کی سیکیورٹی بریفنگ دی گئی تھی, جو ڈھائی گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری رہی تھی. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق کلنٹن کو وائٹ پیلس میں واقع ایف بی آئی کے دفتر کے اجلاس کے ایک محفوظ کمرے میں بریفنگ دی گئی, جو دو گھنٹے سے زیادہ جاری رہی. برازیل کی معطل صدر دلما روزیف نے خود پر عائد سرکاری خزانے میں خرد برد کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. برازیل کی سینٹ میں اپنے خلاف جاری مواخذے کی کارروائی کے دوران بیان دیتے ہوئے دلما روزیف نے اپنے اس موقف کو دہرایا کہ ان پر مالی بدعنوانی کے غلط الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنی معطلی اور اپنے خلاف مواخذے کی کارروائی کو بغاوت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے مخالفین انہیں نشانہ بنا کر برازیل کی جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. دلما روزیف برازیل کی پہلی منتخب خاتون صدر ہیں, جن پر الزام ہے کہ ان کی حکومت نے بجٹ خسارے کو چھپانے کے لیے غیر قانونی قرضے لیے. برازیل کی پارلیمان نے گزشتہ ماہ دلما روزیف کے خلاف ان الزامات کی حقیقت جاننے کے لیے مواخذے کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی تھی, جس کے بعد انہیں عہدے سے معطل کر دیا گیا تھا. انسانی حقوق کے گروپ نے کم جونگ ان اور شمالی کوریا کے لیڈروں کے خلاف ان جرائم پر بالآخر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے جو انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتے ہیں, اور جس میں ہزارہا افراد کو سیاسی قید خانوں میں بھیجا گیا ہے. شمالی کوریا کے انسانی حقوق کے اعداد و شمار مرکز نے یہ فہرست شائع کی ہے. خبریں ختم ہوئیں. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق حال ہی میں امریکی محکمہ خارجہ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں مذہبی آزادی پر عمل کرنے والوں کا سب سے زیادہ استحصال کرنے والوں میں غیر سرکاری عناصر شامل ہیں. رپورٹ کے اجرا کے موقع پر امریکی نئے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ داعش, القاعدہ, الشباب اور بوکو حرام جیسی دہشت گرد تنظیمیں مذہبی آزادی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہیں. مارچ کے مہینے میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ان کے خیال میں داعش اپنے کنٹرول کے علاقوں میں قتل عام کی ذمہ دار ہے, جن میں یزیدیوں, عیسائیوں اور شیعہ مسلمانوں کا قتل عام شامل ہے. انہوں نے کہا کہ داعش ان گروپس کے خلاف اور کچھ واقعات میں سنی مسلمانوں, کردوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف بھی انسانیت اور نسلی تطہیر کا ذمہ دار ہے. داعش کی وحشیانہ کارروائیوں میں ہلاکتیں، اسیری اور انسانوں کی غیر قانونی اسمگلنگ، آبرو ریزی اور دوسرے جنسی استحصال شامل ہیں۔ بر اعظم افریقہ کی چٹ جھیل کے علاقے میں بوکو حرام، جو داعش کا ایک ساتھی اور شراکت دار ہے، عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کو، جو ان کے متشدد نظریے کی مخالفت کرتے ہیں، ہلاکت خیز حملوں کا نشانہ بناتا ہے۔ وہ درجنوں کلیساؤں اور مساجد پر حملے اور انہیں تباہ کر چکے ہیں، اور عبادت گزاروں کو مذہبی شاعر کی ادائیگی کے دوران یا اس کے فوراً بعد ہلاک کر چکے ہیں۔ صومالیہ میں الشباب اسلامی قانون کو خود اپنی توزیع اور دوسروں پر اس کی بجا آوری کے پرتشدد نفاذ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے لوگوں پر توہین اسلام، ارتداد اور دوسرے مذہبی جرائم پر مقدمے چلانے اور سزا دینے کے لیے اپنی طرز کی شرعی عدالتوں کو استعمال کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مجرم ٹھہرائے جانے والوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ الشباب عیسائیت قبول کرنے والے کسی بھی مشتبہ شخص کو ہلاک کرنے اور اپنے کنٹرول کے علاقوں میں ان مساجد کو بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے جن کی تعلیمات گروپ کی جانب سے کی گئی اسلام کی متشدد توزیع سے مطابقت نہیں رکھتی۔ جہاں کہیں یہ گروپس قبضہ کرتے ہیں، وہاں عبادت کی آزادی سے متعلق دوسرے افراد کے حق کو سختی سے کچلنے کی یہ کارروائی بھی امریکہ کی جانب سے ان گروپس اور ان جیسے دوسرے گروپس کے خلاف لڑائی کی ایک اور وجہ ہے۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ مذہبی آزادی کی حمایت امریکہ اور ہماری خارجہ پالیسی کی ہمیشہ رہنمائی کرتی ہے۔ بہر طور کسی ایک مذہب کے پیروکاروں کو کسی دوسرے مذہب پر فوقیت دینے سے زیادہ کوئی اور سنگین بدسلوکی نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کسی مخصوص گروپ کے ارکان کے قتل اور غلام بنانے کی نیت سے کسی گاؤں میں ہو، کسی بس میں ہو یا کسی کلاس روم میں ہو۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر فیصل سلطان سے، جو لاہور میں شوکت خانم ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو اور متعدی امراض کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں عام لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ بتائیے کہ وائرس اور بیکٹیریا میں فرق کیا ہے؟
وائرس جو ہیں وہ بھی مائکرو آرگنزم ہیں، یعنی ایسے لیونگ آرگنزم ہیں، جراثیم ہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے، اور بیکٹیریا بھی ایسے جراثیم ہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے، یعنی ہماری انسانی آنکھ کی کیپیبلٹی نہیں ہم سے دیکھتے، اتنے چھوٹے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے درمیان اس کے علاوہ جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اکثر جو وائرسز ہیں وہ بہت چھوٹے، یعنی بیکٹیریا سے بھی کئی گنا چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں، اور ان کا جو جینیٹک سٹرکچر ہے وہ بیکٹیریا کی نسبت قدرے سادہ اور پرمیٹیو آپ کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے۔ بیکٹیریا جو ہیں وہ وائرسز سے سائز میں بھی بڑے ہوتے ہیں، اور ان کی جو جینیٹک مشینری ہے اور ان کی جو سیلولر مشینری ہے وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ یا زیادہ ایوالوڈ یا کمپلیکیٹڈ تصور کی جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انفیکشن تو دونوں ہی کر سکتے ہیں، وائرسز بھی کر سکتے ہیں اور بیکٹیریا یہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں ہی جراثیم ہیں۔ لیکن ایک بہت کروشل فرق یہ ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں، زیادہ تر جن کو ہم اینٹی بیکٹیریل یا اینٹی بایوٹکس کہتے ہیں، زیادہ تر ان میں سے دریافت کی گئیں یا بنائی گئیں یا ڈیولپ کی گئیں ان جراثیم کے لیے جن کو ہم بیکٹیریا کا نام دیتے ہیں، اور ان کے لیے بنائی گئی دوائیں جو ہیں وہ وائرسز کے اوپر بہر کیف کام نہیں کریں گی، اور وائرسز بہت انفیکشن کی وجہ ہوتے ہیں جس کو ہم کئی دفعہ نہ جانتے ہوئے یا نالج یا انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے ان کو لوگ اینٹی بایوٹک سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو نہ صرف کہ بلکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں اس علاج کا، بلکہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو آپ دوا کھائیں گے آخر کار وہ آپ کے جسم میں جائے گی اور سیکر جو جراثیم باڈی کے اندر موجود ہیں, بیکٹیریا جو ہمارے اپنے جو فرینڈلی بیکٹیریا موجود ہیں ان کے اوپر اثر انداز بدلتے. یہ دونوں کے درمیان ویسے تو سائنٹیفک فرق ہے لیکن موٹی بات یہ جو وائرسز ہیں ان کے اوپر اینٹی بیکٹیریل دوائیں قطعی اثر نہیں کرتی.
ڈاکٹر فیصل سلطان بیکٹیریا اور وائرس میں فرق بیان کر رہے تھے. ان سے گفتگو کا دوسرا حصہ آپ آئندہ پروگرام میں سنیے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام پیش خدمت ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. بہجت حاضر خدمت ہے. پہلی عالمی جنگ کے بعد سے سائنسدان ان تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں جو دھماکوں کی وجہ سے فوجیوں کے دماغوں میں رونما ہوتی ہیں. اس عنصر کو شیل شاک یا گولے کی وجہ سے پہنچنے والا صدمہ بھی قرار دیا جاتا ہے, اور ابھی اس کے بارے میں بہتر طور پر معلومات سامنے نہیں آئیں. لیکن جان ہاپکنز یونیورسٹی میں تحقیق کاروں نے حال ہی میں اس سلسلے میں کچھ نئی معلومات حاصل کی ہیں. وائس آف امریکہ کے جارج پوٹی کی رپورٹ کے مطابق متعدد فوجی جو شدید دھماکوں کے بعد زندہ بچ جاتے ہیں ان میں نفسیاتی عارضوں کی علامتیں نظر آنے لگتی ہیں, جن میں مزاج میں اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے, رویے کا کبھی پرتشدد اظہار ہونے لگتا ہے, توجہ مرکوز کرنے میں دشواری پیش آتی ہے, یا پھر ڈپریشن جیسا مرض لاحق ہو جاتا ہے. جو لوگ حادثات میں یا پھر منشیات کے زیادہ استعمال سے موت کا شکار ہوتے ہیں ان کے دماغوں کو نقصان پہنچنے کی بھی عکاسی ہوتی ہے. لیکن جانز ہاپکنز اسکول آف میڈیسن میں تحقیق کاروں کا کہنا یہ ہے کہ جو فوجی دوسری وجوہات سے موت کا شکار ہوئے ہوں, اگر ان کے دماغوں کا قریبی جائزہ لیا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دماغوں میں سوجن ہے یا پھر فرنٹل لوب میں اعصابی ریشوں کی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے.
And that's very important because this is the site, this is the center of the executive functions of the brain.
پروفیسر وسیلی کوریاتسس کہتے ہیں کہ یہ دریافت بے حد اہم ہے کیونکہ یہ دماغ کے انتظامی امور کا مقام اور مرکز ہے. ایسے کام جو ہماری زندگیوں کو منظم کرتے ہیں, جن میں تنظیمی صلاحیت, آئندہ کی منصوبہ بندی, سمجھ بوجھ یا پھر تجریدی عمل شامل ہے, اور اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس نوعیت کا نقصان پہنچ جائے تو اس سے زندگی کتنی دشوار ہو سکتی ہے. پروفیسر کوریاتسس اس جائزے کی قیادت کر رہے ہیں. وہ پیتھولوجسٹ ہیں اور اس کے علاوہ ماہر اعصاب بھی. ان کا کہنا ہے کہ خون کے خلیوں کے نزدیک یہ نقصان یا پھر کسی نوعیت کے ارتکاز سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ طاقتور دھماکے سے فوجیوں کے سینے میں موجود خون پر دباؤ پڑنے لگتا ہے, اور دھماکے کی طاقت اس خون کو دماغ کی جانب دھکیلنے لگتی ہے.
Because there's a pulse of overpressure wave that really happens like this.
جان ہاپکنز یونیورسٹی میں پروفیسر وسیلی کوریاتسس کہتے ہیں کیونکہ زیادہ دباؤ کی کوئی لہر جو اس طرح پیدا ہو اس کی وجہ سے دماغ پر ایسی سوجن ہو سکتی ہے, اور جب دماغ پر سوجن ہو تو یہ دماغ کے اندر موجود بعض اعصاب پر بھی دباؤ ڈالنے لگتی ہے. کوریاتسس کا کہنا ہے کہ اگر ایسے نقصانات کے بارے میں اعصابی طور پر بنیادیں موجود ہیں تو پھر ممکن ہے ڈاکٹر سابقہ فوجیوں پر دباؤ کے عوامل کا علاج کرنے کے لیے مختلف ادویات تجویز کرنے کے بارے میں غور کریں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ فوجی منصوبہ ساز فوجیوں کے سینے کی حفاظت کے لیے بہتر انتظامات کرتے ہوئے دھماکوں سے بچ جانے والے فوجیوں کی مدد کرنے کے اہل ہو سکیں. تو جناب, سائنس اور ٹیکنالوجی سے آج بس اتنا ہی. کچھ اور معلومات لے کر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گی. بیچے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک, اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس تیسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر بل پارپر. پاکستان میں اس وقت رات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 3 بجنے والے ہیں. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.